أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته وفطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما على ابن أمه وأمين وحيه وصاحب لوائه أمير المؤمنين وقاتل المشركين، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، مظهر العجائب والغرائب، سيدنا علي بن ابي طالب. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. صلوات. رات اتنی زیادہ گزر چکی ہے اور بخوبی یہ چیز مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات پورے ایک ہفتے کی تھکن کے بعد آج یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ اندازہ اس گھنٹے سوا گھنٹے کی قصیدہ خانی سے ہو گیا، اور آپ حضرات کی اس تھکن کو میں نے اس طرح بھی محسوس کیا کہ چونکہ ابھی تک ہماری کمیونٹی میں خواتین کی بہت قلیل تعداد ورکنگ کلاس میں آئی ہے، تو عورتوں کی قصیدہ خوانی اور ان کے پرجوش نعرے یہاں تک آ رہے تھے اور مردوں کی آوازیں یہاں بھی نہیں سنائی دے رہی تھیں، اور شکوہ کرنا پڑا کسی کو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم قبرستان میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ خیال کرتے ہوئے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میری ایک مجبوری کو بھی پیش نظر رکھیے گا، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن بہرحال مجبوری یہ کہ پورے سال کی طرح سے آج کی اس تقریر کا بھی ایک عنوان دیا گیا، اور چاہے میں اس عنوان کو کتنا بھی مختصر کروں، لیکن جب ایک عنوان دے دیا گیا ہے تو اسے مکمل طور پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جب یہ آپ کی حالت و کیفیت میں نے دیکھی تو وہ اتنی ساری محنت کرنا میں نے ضرورت بھی نہیں سمجھی جو شاید حضرات کر کے تھکے جا رہے تھے. عربوں میں ایک رواج ہے کہ محفلیں، مجلسیں، امام باڑے، اس کے درمیان بہت ہی سخت قسم کا قہوہ چلتا رہتا ہے. اگرچہ اس کی مصلحت وہاں تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن یہاں آپ کو بھی اس کی ضرورت محسوس ہو رہی جس انداز سے آپ جمعیہ لے رہے ہیں، اور آپ بار بار آپ کو سر نیچے جھکتا ہے، پھر ایک مرتبہ نیم کا جھوکا آتا. تو بس میں اپنی آج کی اس تقریر کو ضائع کرنے کے بجائے کسی اور موقع کے لیے محفوظ رکھتا ہوں، اور بہت ہی مختصر سورہ طہٰ کی آیتوں کی روشنی میں اپنے عنوان کو دہرا کر چند مختصر سے معروضات پیش کر دوں. عنوان ہے مولا کائنات کے خطبات، اور اس وقت یہ اس کو بند کر دیں اس لیے کہ یہ آواز میں مسئلہ پیدا کر رہا ہے، اور اس وقت ایک گھنٹے سے زیادہ بلکہ تقریباً سوا گھنٹہ آپ حضرات نے قصیدے سنے، منقبتیں سنی، سلام سنے، اور مختلف حوالوں سے مولا کے فضائل سنے. آج کی رات کے اعتبار سے یہ سب ضروری، مگر جو سب سے اہم بات تھی جسے عام طور پر ہمارے یہاں شاعری میں نظر انداز کر ہی دیا جاتا، شاید سو سوا سو ڈیڑھ سو اشعار میں ایک یا دو شعر اس کے حوالے سے آئے تھے، اور وہ سب سے اہم موضوع آج کی رات کا بنتا، اس کے لیے خطبہ کے امیر المومنین یہ عنوان بہت مناسب بھی محسوس ہو رہا. آئیے قرآن کریم کی آیتوں کے ترجمے کے بعد میں پہلے تو وہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں جو ہر سال 17 ربیع الاول یعنی پیغمبر کی ولادت کے موقع پر بھی ذہن میں آتا اور 13 رجب کے موقع پہ بھی ذہن میں آتا، اور ہر ہر معصوم کی ولادت کے موقع پہ یہ سوال ذہن میں رہتا. لیکن پہلے آیتوں کا ترجمہ. سورہ طٰہٰ، حضرت موسیٰ پروردگار سے ایک دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا یہ دعا اس حقیقت کو بتا رہی کہ خطبات، تقاریر، اسپیچز، سرمنز اور اوریٹری کی کتنی زیادہ اہمیت انبیاء، ائمہ اور دین خدا کے حوالے سے. فرما رہے ہیں کہ قال، موسیٰ نے کہا، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، بہت بڑے جہاد کو انجام دینے جا رہے ہیں، فرعونیت سے ٹکراؤ ہونے والا، اے خدا اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے. مگر جب اتنی بڑی طاقت سے ٹکراؤ ہوتا اس وقت خطبہ، اسپیچ، اوریٹری، اس کی اہمیت، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہیں کھول دے، یا کہو قول، مجھے ایسا بنا دے کہ جب میں لوگوں سے خطاب کروں اور اپنا کلام پیش کروں اور اپنا معروضہ پیش کروں تو لوگ میری بات کو سمجھیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور اے پروردگار یہ دین خدا کا کام تن تنہا کسی کے کرنے کا نہیں ہے، چاہے وہ موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے مجھے ایک وزیر چاہیے، مگر وہ وزیر میرے اہل میں سے ہونا چاہیے. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرا بھائی ہارون اسی کو میرا وزیر بنا دے، اشدد بہ عذری، جو میرے بوجھ کو، جو میری ذمہ داری کو ہلکا کرے، وہ اشرک ہو فی امری، اور یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے شریک بنا، اس میں وہ میرا شریک بنے. اور کام کیا ہوگا آخر میں، یہ جو دو جملے آ رہے ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ ہر نبی اور ہر امام کے تمام خطبات کا ٹاپک ہے، لیکن خصوصاً نہج البلاغہ کہ نصبح کا کثیرا و نذکر کا کثیرا. اب یہ جو اتنی ساری دعائیں مانگی، سینہ کشادہ، بات کرنے میں آسانی، لوگ میری بات کو سمجھ سکے، ہارون میرا ساتھی بنے، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اے خدا تاکہ ہم تیری عظمت دنیا کے سامنے پیش کریں، نصب دے حقا، ہم وہ تمام شرک اور خرابیوں سے تیری ذات کو پاک و پاکیزہ منزہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں، وَنَصْفُرَ کا کثیرہ، اور اس دنیا کو تیرے بارے میں ڈرائیں، آگاہ کریں، خبردار کریں. پروردگار کی حمد و ثنا، پروردگار کی صحیح معرفت، اور بندگان خدا کو یہ یاد دلانا کہ خدا کے حوالے سے تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، خالی بیٹھ کے باتیں کرنا، نعرے لگانا، خوش ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. یہی دو چیزیں آپ دیکھیں گے نہج البلاغہ کے خطبات کا ٹاپک ہے، یا توحید اور صفات پروردگار کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یا بندگان خدا کو احکامات دین سے آگاہ کر کر یہ یاد دلایا جا رہا کہ جب تم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کو زندگی کے ہر کام میں یاد بھی رکھنا ہے. لیکن وہاں تک جانے سے پہلے ایک مختصر سی تمہید ابھی چاہیے. ابھی تک تو میں نے خالی آیت کا ترجمہ کیا، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، جو مشن لے کے میں جا رہا ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کو ایسا بنا دے کہ لوگ میری خطابت اور میری اوریٹری کو سمجھ سکیں، اے خدا اتنے بڑے کام کے لیے میرا ایک شریک اور وزیر قرار دے، اور ہم دونوں مل کر دنیا کو تیری معرفت کرائیں اور تیرے بندوں کو تیرے احکامات یاد دلائیں. یہ مشن خالی موسیٰ نبی اور ہارون وزیر کا نہیں تھا، یہ ہر نبی اور ہر امام کا مشن تھا. اور اسی حوالے سے پہلا سوال، یہ وہ سوال جو ہر معصوم کی ولادت کے موقع پر ذہن میں آتا، مگر خاص طور پر جب یہ دو سید المعصومین ہمارے سامنے آتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کا رسول رجب کے مہینے کا ہمارا مولا. سوال یہ کہ عرش خدا کے رہنے والے ہر ایک کو معلوم کہ اس کائنات میں سب سے پہلے یہ نور خلق کیا گیا, آخر وہاں سے یہاں تشریف کیوں لائے؟ دیکھیں دنیا ہمارے اور آپ کے لیے چاہے اتنی مشکل جگہ نہ ہو, مگر جو جتنا زیادہ معصوم ہوتا, جو جتنا زیادہ پاک و پاکیزہ ہوتا, جتنا زیادہ کسی کا نفس پیوریفائی ہوتا, اتنا اس دنیا میں اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا جاتا. ہم اور آپ ظاہری اعتبار سے جو گندگیاں ہوتی, ظاہری اعتبار سے جو نجاستیں ہوتی, ظاہری اعتبار سے جو بدبودار اور سڑی ہوئی چیزیں ہوتی, ہم اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے, وہاں پہ بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا. اس وقت جس وقت کسی جگہ پہ مثلا واقعاً ایک آدمی سارا دن محنت کر کے آ رہا ہے اور پسینے سے تر بتر, مگر اس کے بدن سے اگر پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو اس کے برابر میں ایک مومن کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا, جسے پتا ہے کہ یہ میرا مومن بھائی, جسے پتا ہے کہ یہ رشتے حلال کے لیے اتنی کوشش کر کے آ رہا. 13 رجب کے حوالے سے آپ کے لیے یہ بات ذرا سی گراں ہو رہی ہوگی کہ مولانا کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, لیکن نہیں, میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ معصومین کی تطہیر کو ذہن میں رکھیے گا, ان کی طہارت کو ذہن میں رکھیے گا, ان کی پاکیزگی کو ذہن میں رکھیے گا. ان کی طہارت کا ایک بڑا گواہ تو خانہ کعبہ بنتا ہے, جس کی تفصیل بھی میں بیان کروں گا آخر تقریر میں. لیکن ہم اور آپ یہ دنیاوی اعتبار سے ذرا سی کوئی گندی چیز, ذرا سی کوئی نجس چیز, ذرا سی کوئی بدبودار چیز آ جائے, ہم اور آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ دنیاوی یا ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی نجاستیں کم نجس ہیں, ان کی بدبو یا ان کی اسمیل کم ہے. بچے کہتے ہیں نا کہ بہت استنگی, نہیں, اس کے اندر کم بدبو آ رہی ہے. زیادہ بدبو ہوتی ہے انسان کے اعمال کی خرابی کی وجہ سے. ہمارے اور آپ کے پاس بھی ابھی یہ کنسپٹ واضح نہیں. چھوٹی سی مثال دے دو, جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا, جب کوئی آدمی غیبت کرتا, جب کوئی آدمی کسی کے خلاف حسد کا مظاہرہ کرتا, چاہے اس نے کتنے ہی بہترین خوشبو اپنے بدن پہ چھڑکی ہوئی, لیکن جہاں پہ عصمت و طہارت ہوتی ہے, اس کے بدن سے پھوٹنے والی بدبو سڑے ہوئے کتے کی بو سے زیادہ ہوتی, مرے ہوئے سور سے زیادہ ہوتی. یہ جو روایتوں کے وہ جملے جو میں نے پچھلے مہینے کی بعض تقاریر میں عرض کیے تھے, یہ خالی مثال کے طور پہ نہیں تھے کہ غیبت کرنے والے بہتر ہے کہ کتے کا سڑا ہوا گوشت کھا لے, نہیں. واقعات امام معصوم چونکہ طاہر ہیں, چونکہ متحر ہیں, چونکہ پاک و پاکیزہ ہیں, چونکہ آئے تطہیر ان کے ساتھ ہے, چونکہ نفس کی پاکیزگی کی آخری منزل ہے, اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت بےہودہ سے جملے آ رہے ہیں. سڑے ہوئے کتے کی بدبو آتی, پیشاب کی کھراند آتی, خون کی نجاست محسوس ہوتی, لیکن ہمیں اور آپ کو جھوٹ کی نجاست محسوس نہیں ہوتی. ہم زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برا کام ہوا, وہ بھی اگر ہم اتنے سمجھدار. ہمیں نہیں پتا کہ کتنا زیادہ یہاں کا ماحول اس کی وجہ سے بدبودار ہو گیا. ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ کنسپٹ اسلام کے سمجھانے کے بعد بھی نہیں. چھوٹی سی مثال دے دوں, کسی مسجد اور امام باڑے میں اگر کوئی شخص شراب کا کنٹینر لے کے آ جائے, عام سے لوگ بھی جو بہت زیادہ ریلیجس اور مذہبی نہیں ہیں برداشت نہیں کر سکیں. اگر کسی مسجد یا امام باڑے کے اندر کتے کو لا کے رکھ دیا جائے, عام سے لوگ بھی جو بہت ہی زیادہ عمل کرنے والے نہیں, شاید ان کو یہ چیز پسند نہ آئے. اگر کسی جگہ پر سور کے سڑے ہوئے گوشت کو لا کے رکھ دیا جائے, وہ اللہ کا گھر ہے یا امام کا گھر, شاید عام لوگ بھی برداشت نہ کرے. ہندوستان میں کتنے ہندو مسلم فساد اس بات پہ ہو گئے کہ سور عیدگاہ کے اندر چھوڑ دیے گئے. تصور مومن برداشت نہیں کر سکتا, مگر وہی مومن برداشت کر لے گا اگر امام باڑے میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولا جا رہا. اندازہ بھی نہیں ہوگا لوگوں کو کہ یہ شراب لا کے اس مسجد میں پھینک دی جائے, سور لا کے اس امام باڑے میں باندھ دیا جائے, کتے کے گوشت کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے, جتنی اس کی نجاست ہے اس سے زیادہ یہ جھوٹ بولنے والا اللہ کے گھر میں, امام کے گھر میں, لوگوں کے سامنے اس سے زیادہ نجس چیز لا رہا. عام لوگوں کو چھوڑیں, مذہبی لوگ, متقی لوگ, نمازی لوگ, پرہیزگار لوگ, ان کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کبھی توجہ مبذول کرائی جائے گی کہ آپ کے سامنے اتنے سارے مومنین کے سامنے جھوٹ بولا گیا, غیبت کی گئی, تہمت کی گئی, تو مولانا چھوڑے چھوٹی چھوٹی باتوں کو, یہ بات چھوٹی ہے تو سور کا لا کے رکھنا بھی اتنا ہی چھوٹا, کتے کا لا کے رکھنا بھی اتنا ہی چھوٹا, شراب کا لا کے رکھنا بھی اتنا چھوٹا. یقینا اسلام نے فرق کیا اور فرق دنیا کے اعتبار سے کیا کہ جو نجاست تمہاری آنکھ سے نظر آ سکتی تمہارے لیے اس کی ذمہ داری زیادہ، مسجد نجیس ہو جائے ذمہ داری زیادہ، لیکن جو تمہاری آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہے تمہاری اتنی ذمہ داری نہیں. لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھنا کہ یہ اتنی ہی بری چیز اس امام باڑے میں لائی گئی ہے جتنی وہ تھی. ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے مگر امام محسوس کریں گے، مگر آئے تطہیر جن کی طہارت کو بتا رہی ہے وہ محسوس کریں گے. ان کے لیے جتنا ہمارے اور آپ کے لیے وہ سور اور کتے کے سڑے ہوئے گوشت کے درمیان کھڑے رہنا مشکل، اتنا ہی ان کے لیے جھوٹوں کے درمیان، اتنا ہی ان کے لیے غیبت کرنے والوں کے درمیان، اتنا ہی ان کے لیے شرک کرنے والوں کے درمیان رہنا مشکل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب اتنی اذیت و تکلیف امام معصوم کو پہنچتی، اور یہ خالی میرے اندازے نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں، اور آج کی رات اتنی سیریس گفتگو کا میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جیسے کہ ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، آپ حضرات جتنا سیریس بیٹھے رہے سوا گھنٹے تک تو کم از کم 10 منٹ مجھ کو بھی اتنا سیریس ہو جانے دیجئے. یہ اس کے اثرات ہیں، تھوڑی دیر تو لگے گی نا اثرات ختم ہونے میں. تو اب اتنا سیریس گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے مجھے سوال کرنا کہ ہم اور آپ ذرا سی بدبودار فیس کے درمیان بیٹھنے کو تیار نہیں، جو ہم سے زیادہ پاک و پاکیزہ، یعنی کوئی ہم میں اور اس میں کوئی نسبت ہی نہیں، کسی قسم کا کمپیئر کرنا ہی حماقت. وہ اگر ایسے ماحول میں رہ رہا کہ جہاں فقط ظاہری نجاستیں نہیں ہیں، ان سے زیادہ باطنی نجاستیں ہیں، اور تو وہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر وہ کیوں پھر آیا یہاں، اور کیوں اتنے طویل عرصے تک، 63 سال پیغمبر اسلام کی بھی عمر مبارک اور 63 مولا کائنات کی بے عمر مبارک، اس نجاست کے ماحول میں، اس گندگی کے ماحول میں، اس بدبودار ماحول میں آخر کس لیے انہوں نے یہ وقت گزارا؟ یہ ایک سوال. پروردگارا 13 رجب کو تو نے آخر اپنی اس حجت کو آسمان کے اس پاک اور پاکیزہ ماحول سے دنیا کے اس نجس بدبودار اور گندے ماحول میں کیوں بھیجا؟ خدا بندہ کیا تو نے یہ اتنا بڑا ایک امتحان نہ لے لیا اس امام معصوم کا؟ ایک سوال، اور یہی سوال میرے اس موضوع کو بتائے گا کہ خود واقعہ امیر المومنین. اب جو جملہ میں ابھی چھوڑ گیا اس کو مکمل کر دوں، کہ یہ میرے اندازے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں گیس لگا رہا ہوں، باقاعدہ ہمارے پاس روایتیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ امام معصوم کی بات تو چھوڑو، ان کی تو عصمت و طہارت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. خدا کے وہ فرشتے بھی جو عصمت کی سب سے نچلی منزل پر کھلا کھلا جگہ پہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور دیکھ لیجئے وہاں پہ جن جگہوں کا تذکرہ کیا جا رہا، وہاں پہ کون کون سی چیزیں آ رہی، ایسی چیزیں کہ جسے ہم اور آپ تو نجاست سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. کیونکہ پچھلے مہینے غیبت کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اسی لیے اسی کو دہرا دوں، جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں سے یہ رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، تکلیف کی وجہ ان سے یہ بدبو برداشت نہیں ہو رہی، جہاں جھوٹ بولا جا رہا یہ بدبو ان سے برداشت نہیں ہو رہی. مگر پیغمبر نے یہ امتحان دیا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. ہم اور آپ تو 17 ربیع الاول کو واقعاً جشن مناتے ہیں، ہمیں جشن منانا چاہیے، واقعاً ہمارے لیے فخر ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا، نعوذ باللہ، یہ جملہ توہین آمیز ہے، لیکن میری نیت توہین کی نہیں ہے اور میں اس کو آگے سمجھاؤں گا. یہ پروموشن نہیں تو ڈیموشن ہو گیا کہ وہاں رہنے والا یہاں بھیجا جا رہا. 13 رجب کو اس دنیا میں آنے والا رسول کے بعد اس کائنات کا سب سے افضل شخص اور اس کائنات کا سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ نفس ہے، مگر اس دنیا میں 63 سال زندگی گزاری، کس طرح سے زندگی گزاری، تو وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ یہ وجہ اور ریزن سمجھ میں آ جائے تو مولا متقیان کے خطبات کا ایک ٹاپک خود بخود ہمارے سامنے آ جاتا، اور وہ ریزن وہی ہے جو اس سورہ طٰہٰ کی آیت کے آخر میں آ گیا، کہ پروردگارہ موسیٰ اور ہارون کی مشترکہ دعا بن گئی آگے چل کر، کیونکہ لفظ نسبحہ نسبحہ جمع کا صیغہ ہے، ہم دونوں مل کر تیری عظمت دنیا کے سامنے بتائیں، انہیں پہچنوائے کہ خدا کون ہے، اور تیرے بندوں کو جو تجھے مان چکے ہیں انہیں یہ بتا دیں کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا، خالی واہ واہ نہیں ہوتا، خالی نعرے نہیں ہوتے اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کو ماننا، یہ دو مقصد تھے جس کی خاطر اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عرش الہی سے یہاں پہ بھیجا، اور اللہ کا رسول اس خدمت کو خوشی سے انجام دے رہا ہے، اگرچہ اس ماحول میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا. اور یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے مولا متقیان جو عرش الہی پر اتنا طویل عرصے سے ہیں، کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر محمود صاحب سے سنا کہ استاد جبرائیل جبرائیل کو بعد میں خلق کیا گیا. شاید بہت سے لوگوں کو یہ روایت معلوم نہ ہو تو روایت دوہرا دوں. لما خلق اللہ عز و جل جبرائیل, جو استاد جبرائیل اس دن بنے جس دن جبرائیل پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کہ جبرائیل سے پہلے, کہ جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا تو اس وقت پیدا کرتے ہی سوال کیا کہ اے جبرائیل میں کون ہوں اور تو کون ہے. جبرائیل گھبرا گئے, گھبرا کے کہا انا انا انت انت, میں ہوں تو ہے. خدا نے کہا یہ کوئی جواب نہ ہوا کہ میں ہوں تو ہے. اور جبرائیل گھبرائے کھڑے ہیں. تب ایک مرتبہ عرش الہی پہ چمکنے والے ایک نور سے آواز آئی کہ اے جبرائیل کہہ دے انت رب جلیل و انا عبد ذلیل. تو جلیل رب ہے, میں ذلیل بندہ ہوں. جبرائیل نے یہ کہہ تو دیا مگر کہنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ نور کس کا ہے جو مجھے معرفت پروردگار کا پیغام دے رہا ہے. تو خدا نے ایک مرتبہ کہا جبرائیل تو نے اس سے میری معرفت کو حاصل کیا, اب میں تجھے اس کی معرفت کرا رہا ہوں. یہ میرا وہ ولی ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کا مددگار بننے والا. تو اتنا طویل عرصے پہلے جبرائیل کو معرفت خدا کا درس دینے والا کہ اس دنیا میں فقط یہ دو مقصد لے کے آیا. یہ سورہ طہٰ کی وہ آیت کہ جو آپ نے اکثر سنی ہے معصومین ہی کے حوالے سے, اور یہ دو مقصد. جو خدا کی معرفت نہیں رکھتے کہ نصرت میں ہوگا کثیرا, یہ آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ اے خدا اسے تیری صحیح معرفت کرا دو. اور جو تیری معرفت رکھتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر معرفت اطاعت چاہتی ہے, نسکر کا کثیرہ اس کے سامنے تیری اطاعت کا پیغام دہرا دوں. یہ مقصد مولائے متقیان کا تھا جس کی ایک انتہائی اہم دلیل یہ کہ مولا جب خانہ کعبہ میں 13 رجب کو دنیا کے سامنے آئے, خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور 3 دن بعد دنیا کے سامنے آئے, تو میرے مولا کا سب سے پہلا خطبہ کیا. اور 21 رمضان کو شہر کوفہ سے جب میرا مولا دوبارہ عرش الہی کی جانب چل رہا ہے تو میرے مولا کا آخری خطبہ کیا. خطبہ پہ امیر المومنین میرا عنوان ہے, اس کو ذہن میں رکھ کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, مگر 13 رجب کی بھی مناسبت کا خیال. دیکھیں میرے مولا کے یہ دو مقصد, ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی علی کو ایسی دنیا میں آنے کی جو نجاستوں سے گندگیوں سے اس طرح بھری کہ خالی ظاہری نجاستیں نہیں ہیں, وہ نجاستیں بھی ہیں جن کو ان کے ماننے والے بھی نجاست ماننے کو تیار نہیں. صرف یہ دو مقصد لے کے آئے, اور اسی لیے آئے تو پہلا پیغام کیا دیا اور گئے تو آخری پیغام کیا دیا. یہ دو علی کے دو خطبات آج کی اس محفل کا عنوان ہے انشاءاللہ. ابھی اس کے بعد دو تقریر اور خطبات مولا کے حوالے سے ہوں گی. پہلا خطبہ میں نے پچھلے سال بھی اس کو پڑھا تھا, اور جہاں جہاں 13 رجب کو مجھے ولادت کی محفل میں بلایا جاتا رہا ہے اور آئندہ بلایا جائے گا وہاں پہ میں ہمیشہ اس کو پڑھتا ہوں. چاہے لوگوں کو لگے کہ یہ ہر سال والی بات, مگر 3-4 منٹ کا ٹکڑا ہے اور ہر سال یہ چیز یاد کرنے کی. جس وقت پیغمبر نے کہا تھا کہ یا علی مجھے کچھ سناؤ, تو میرے مولا نے کیا سنایا تھا؟ جہاں تک عام ذاکرین پڑھتے ہیں, میں اس کے آگے سے پڑھ رہا ہوں. عام ذاکرین یہی تو پڑھتے ہیں کہ پیغمبر کی گود میں گئے, رسول کو دیکھ کے آنکھیں کھولی, سب سے پہلے رسول کے چہرے کی زیارت کی, پیغمبر نے کہا کچھ پڑھو, علی نے کہا کہ کیا پڑھوں, کس کتاب سے پڑھوں, تورات چاہیے, زبور چاہیے, انجیل چاہیے, قرآن چاہیے, پیغمبر نے کہا قرآن سے پڑھ کے سناؤ. قرآن تو وہ کتاب ہے جو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی ہے, 10 سال بعد تو پہلی وحی آئے گی, لیکن میرے مولا نے تلاوت قرآن شروع کی. یہاں تک عام ذاکرین اور عام خطبہ اور عام علماء پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد کیا پڑھا؟ یہ پہلا خطبہ ہے علی کا دنیا کے سامنے. قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جو ابھی میں نے بتایا کہ عرش الہی سے خانہ کعبہ میں علی کے آنے کا مقصد, 63 سال تک اس نجس دنیا میں رہنے کا مقصد, یہ علی کا پہلا خطبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اور اس کے بعد دو آیتیں اور ہیں جس کو تھوڑے دے رہا ہوں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس پہلا خطبہ میرے مولا کا. خطبات مولا متقیان کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ نے کہا قرآن سے پڑھو تو میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں. نجات پائی تمام مومنوں نے مگر ان مومنوں نے جو اپنی نمازوں میں پورے کنسنٹریشن اور خضوع و خشوع سے کام لیتے ہیں. وہ لوگ کہ جو لغ یعنی گانا بجانا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتی. ایسے نمازی بھی آپ کو ملیں گے کہ ابھی مسجد میں نماز پڑھ کے آئے ابھی امام باڑے میں پبلک کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب قرآن کہہ رہا کہ وہ لوگ جو نمازوں میں خضوع و خشوع سے کام لیتے ہیں, گانے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, زکات کو باقاعدگی سے عطا کرتے ہیں, وہم لفروجہم لحافظون اور اپنے آپ کو زنا کے گناہ سے بچاتے ہیں, وہم لاماناتہم وعہدہم راعون جو امانت ان کو دی گئی اور جو وعدہ انہوں نے کیا اس کا خیال کرتے ہیں, والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اور یہ لوگ مسلسل اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہی لوگ وارث ہیں اور دنیا کی کسی چیز کے وارث نہیں ہیں. یرثون الفردوس جنت فردوس کے وارث. یہ میرے مولا کا پہلا خطبہ. خطبات امیر المومنین نہج البلاغہ ذہن میں آتی ہے مگر نہج البلاغہ تو بہت بات کی کتاب ہے, بہت بات کی کتاب ہے. جس وقت میرے مولا کی عمر 35 سال سے زیادہ تھی, 40 سال سے زیادہ تھی, اس کے بعد نہج البلاغہ کے خطبات ہیں. یہ پہلا خطبہ ہے جب علی کو اس دنیا میں آئے ہوئے 3 دن یا 72 گھنٹے ہوئے تھے. اور آخری خطبہ وہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب میرے مولا نے 20 رمضان کا روزہ افطار کر کے تمام مومنین سے کہا اب تم میں سے کوئی میری زیارت نہیں کر سکے گا, میرے کمرے سے چلے جاؤ, میں اپنی اولاد کو آخری وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. اور حسن و حسین کو بٹھا کے کہا بیٹا حسن و بیٹا حسین تیرا بابا دنیا سے جاتے جاتے آخری یہ کلام کرنا چاہتا ہے. اور وہ ٹکڑا کیونکہ خاصت طویل ہے وہ نہیں آ سکتا آج کی اس محفل میں, لیکن نہج البلاغہ میں ہے کہ بیٹا حسن و حسین شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ میرے مولا کا آخری خطبہ جس کے بعد میرے مولا نے پھر کوئی خطبہ نہ دیا, شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا, تقوی کا مظاہرہ کرتے رہنا, پھر نماز, پھر روزہ, پھر حج, پھر تلاوت قرآن, ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہو رہا. خطبات امیر المومنین یہ سفر سورہ مومنون کی پہلی آیتوں سے شروع ہوا 16 رجب کو سہن خانہ کعبہ میں آغوش رسالت میں اور اختتام تک پہنچا شب 21 رمضان مسجد کوفہ کے پیچھے اس گھر میں جو آج بھی موجود ہے. اور خدا جب کبھی آپ کو نجف کی زیارت پہ لے جائے تو اس گھر کی بھی زیارت کریں. اور اس یہاں سے لے کے وہاں تک یہ میرے مولا کے جتنے خطبات ہیں وہ سارے خطبات اس سوال کا جواب ہیں کہ علی کو عرش الہی چھوڑ کر, معصوم فرشتوں کی محفل چھوڑ کر, اس نجس دنیا میں نجس اور گناہگار بندگان خدا کے درمیان آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 13 رجب کا یہ دنیا کا سفر علی نے کیوں اختیار کیا؟ فقط اسی مقصد کے لیے کہ بندگان خدا کو اس نجاست سے دور کیا جائے, انہیں پاک و پاکیزہ بنایا جائے, انہیں پہلے خدا کی صحیح معرفت کرائی جائے, اس کے بعد انہیں احکامات خدا پر عمل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جائے. مگر یہ یاد رکھیے کہ میرا مولا جتنے خطبات ہم کو دے گیا ہے اس سے زیادہ خطبات وہ تھے جو علی ہمیں نہ دے سکے. اور علی روتے ہیں, علی آنسو بہاتے ہیں. بڑا عجیب لگ رہا ہے نا آپ کو 13 رجب کا یہ ماحول, لیکن واقعا جب ماحول قبرستان جیسا ہے تو تقریب اس کم از کم شروع کے حصے میں ایسی ہونی چاہیے. بس یہ آخری ٹکڑا ہے, اس کے بعد آپ کی زحمت ہے اس حوالے سے تمام, لیکن سنیے ضرور یہ ٹکڑا. میرا مولا روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ ان خطبات کی وجہ سے روتا ہے جو دنیا کو دینا چاہتے ہیں اور دنیا قبول نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں میرے مولا کا پہلا مقصد کیا, وہی حضرت موسیٰ کی دعا, خدا کی پہچان کرائی جائے, خدا کی معرفت کرائی جائے, ایک اللہ کا صحیح انٹروڈکشن کرایا جائے. اور اس کے لیے میرے مولا نے عقلی دلیل بھی دی, فلسفے سے بھی کام لیا, لاجک کی باتیں بھی بتائیں اور وہ سائنس کے نقطے بھی بتائے جو جگہ جگہ میرے مولا کے خطبات میں پھیلے ہوئے ہیں. مگر یہ واقعہ آپ نے بہت سنا, میں کبھی اس کو آج نہ پڑھتا, لیکن موضوع ایسا بن گیا کہ اس کے بغیر بات کو سمجھانا مشکل ہے. جار جو جردہ, بس آپ سمجھ گئے, لیکن پھر بھی ایک مرتبہ تقریر کا طریقہ ہے اس لیے اس واقعے کو سن لیجیے. جار جو جردہ جس کے بارے میں ایک جملہ کہا یہ جاتا ہے کہ آج تک کسی مسلمان نے امیر المومنین کی ایسی سیرت نہیں لکھی اور اس طرح سے امیر المومنین کی پوری لائف ہسٹری کا انالیسس نہیں کیا جتنا اس لبنانی عیسائی نے کیا. جارج جردا وہ انسان جس نے پتا نہیں اپنی زندگی کے کتنے سال مولائے متقیان پہ ریسرچ کرتے ہوئے گزارے. علی و سقراط اس کی ایک کتاب کا نام, علی و عیسیٰ اس کی دوسری کتاب کا نام, اور ایک کتاب تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, وائس آف ہیومن جسٹس صوت العدالت الانسانیہ. اردو, فارسی, عربی, انگلش, ہر زبان میں اس کا ترجمہ, عیسائی کی کتاب. اور وہ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتا, اگر کہ اس کتاب کے دو واقعات بہت پڑھے جاتے ہیں. پہلا تو یہ کہ کتاب پبلش کیسے ہو, کوئی چھاپنے کو تیار نہیں تھا, لیکن اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ میں وہ واقعہ پڑھوں جو آلریڈی بہت مشہور ہے. مگر جارج جردا ایک عیسائی لبنانی یہ بات سمجھ لی کہ مسلمانوں کے کسی بھی مکتب فکر نے آج تک مولا کائنات کی سیرت پر اس انداز سے روشنی نہیں ڈالی جیسے اس نے ڈالی, اور بالکل امپارشل بن کر. چنانچہ صوت العدالت الانسانیہ کا وہ چیپٹر آج کے دور میں اور زیادہ اہم بن جاتا, جو ابھی ابھی آپ میرے محترم دوست فیاض مہندی صاحب کا کلام سن رہے تھے, جو کل پڑھا جائے گا میشیگن, غالباً آج ٹورنٹو ہی سے آیا ہوگا, یا وہ ہو سکتا ہے میشیگن پہنچے ہوئے ہوں, لیکن اس کا ایک چیپٹر جس کے اندر اس نے, اب یہ کتاب اس وقت لکھی گئی تھی جب اقوام متحدہ یا یو این او نئی نئی بنی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی, اور وہ پورے اس کے چارٹر کو لکھتا اور نہج البلاغہ سے مولا کائنات کے خطبات کو لے کے آتا, اور ایک مرتبہ وہ دونوں کو کمپیئر کر رہا, اور پہلے مرحلے کو اس نے ثابت کیا کہ آج دنیا نے حقوق انسانی یا ہیومن رائٹس کو جتنا سمجھا یہ سب اپنے علی کے خطبات, مگر پھر وہ اگلی منزل پہ گیا, کہا پھر بھی دنیا اب تک اس منزل پہ نہیں گئی. وہ ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے یو این او کے پاس, اس کی وہ کمی اور خرابی نکال رہا, اور نہج البلاغہ کے اندر جو اس سے بھی زیادہ فضیلت دی گئی حقوق انسانی کو, اس کا تذکرہ کر رہا, اور اسی ابن ملجم کے اس واقعے کا تذکرہ کیا جاتا کہ جب مولا یہ بھی بتا رہے کہ دیکھو یہ میرا قاتل ہے تو مولا اسے گرفتار کر لیجئے, چلے اور کوئی سزا نہ صحیح جیل میں ڈال دیجئے, کہ جب تک جرم نہیں ہوا ہے میں کیسے اس کو سزا دے دوں. اور وہ اس کے بعد اس کے حوالے سے کچھ باتیں لکھتا, لیکن ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سارے ہیومن رائٹس اور سارے اقوام متحدہ کے چارٹر اس وقت تک کے ہوتے ہیں جب تک کہ آدمی کی اپنی ذات کو تکلیف نہیں پہنچتی. دوسروں کے لیے تبلیغ کرنا بڑا آسان ہے کہ تم ایسا کرو, تم ایسا کرو, تم ایسا کرو. امتحان تو اس وقت ہوتا کہ جب آدمی پہ خود کوئی پریشانی آئی ہو اور پھر بھی وہ ہیومن رائٹس کا خیال کرے, پھر وہ اس چارٹر کا خیال کرے. ابھی آپ جو ایک شعر سن رہے تھے اس کے اندر کہ جب اپنے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ میرے اوپر ظلم کیا ہے, تو انتہا سے زیادہ اپنے آپ کو لوگوں کا ہمدرد بتانے والا حقوق انسانی کا چیمپئن, اس کا بھی وہ انداز ہو جاتا ہے, اس کا بھی وہ ماحول ہو جاتا ہے جس سے اخبارات بھرے پڑے ہیں. ابھی دو دن پہلے بی بی سی کے اندر جو واقعہ بیان کیا جا رہا تھا, اب جا کے دیکھیے میرے مولا نے جس انداز سے حقوق انسانی کو بیان کیا. جار جرداق لکھتا کہ آج اتنی ترقی کے بعد اور اتنی مار کھانے کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار, پھر بھی دنیا اس مندر پہ نہیں پہنچی. مگر آگے وہ ایک عجیب واقعہ لکھتا, اور وہ یہ کہتا ہے کاش علی آج پیدا ہوتے ان کو مجمع آج کا ملا ہوتا. اور یہ اس لیے لکھتا کہ اشعث ابن قیس کا وہ مشہور واقعہ جو ہمارے بچے بچے کو یاد, یہ خاندان بھی ہر ایک کو یاد ہے, کیونکہ اسی اشعث کا بیٹا محمد ابن اشعث کا جو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کوفے میں آیا تھا اور گڑھا کھود کے دھوکے سے گرفتار کیا تھا, اور اسی اشعث ابن قیس کی بیٹی جودہ تھی جو امام حسن کی وہ بیوی بنی جنہوں نے بعد میں زہر دیا, جس عورت نے بعد میں زہر دیا. مگر ابھی تو ان دونوں کے باپ کا تذکرہ, مولا متقیان کا وہ مشہور خطبہ کہ جس کا صرف ایک جملہ ہمارے پاس آیا, اگلا جملہ پتا نہیں مولا اس میں کیا کیا کہنے جا رہے تھے, وہ آ ہی نہیں سکا کیونکہ اشعث ابن قیس جیسے مسلمان موجود. مولا نے ایک مرتبہ اپنا خطبہ شروع کیا اور کہا سنو, لو شئت لاستخرجت من شلالات هذا العالم نورا يستضيء به العالم كله, اگر میں چاہوں تو یہ دنیا میں جو پانی کے یہ آبشار ہیں, یہ جو واٹر فالز ہیں, ان سے ایک ایسا نور پیدا کروں کہ جس سے تمہاری یہ ساری کائنات کی ساری دنیا روشن ہو جائے, جگمگا اٹھے. زمانہ وہ ہے کہ لالٹین اور موم بتی کا بھی زمانہ نہیں تھا, اس سے بھی پہلے کا, ایک ایسی روشنی میں تمہیں دے سکتا ہوں. اس سے پہلے کہ میرا مولا آگے کچھ کرے, اشعث ابن قیس کھڑے ہو گئے, کہا کہ اے ابوالحسن, ہمیں تمہارے اس علم کی ضرورت نہیں، اپنا یہ علم اپنے ہی پاس رکھو، اگر تمہیں اتنا ہی دعویٰ علم ہے تو اتنا بتا دو کہ میرے سر پہ بال کتنے. اب اس کے بعد کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، چلیں آج بھی پڑھ دوں. میرے مولا نے ایک مرتبہ خطبہ روکا اور کہا کہ اگر میں بتا بھی دوں کہ تیرے سر پہ کتنے بال تو یہ فیصلہ تو کیسے کرے گا کہ علی نے صحیح تعداد بتائی ہے کہ غلط تعداد بتائی، گنتی کیسے کرے گا؟ لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا تو بعد میں یہ فیصلہ ہو بھی گیا، کیونکہ آگے چل کر اس کے سر پہ کوئی بال بھی نہ رہا. تو اب تو بہت آسان ہے گننا، مگر جارج جرداس کہتا کہ آج 14 صدیوں کے بعد میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب میرے مولا کے اس جملے کا یہ جواب ملا ہوگا تو علی کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی، علی نے کیا محسوس کیا ہوگا کہ میں کہہ رہا ہوں. علی ایک دنیاوی فائدہ دے رہے ہیں، اسلام کے احکامات پہ جوانوں کا اعتراض ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کریڈٹ پر ہے، نقص تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، کہ داڑھی رکھو تو اتنا ثواب اور حجاب کرو تو اتنا ثواب اور نماز پڑھو تو اتنا ثواب. میرا مولا دنیا کا بینیفٹ دے رہا اور وہ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے یہ جملہ کہہ رہا. اور دیکھیے عجیب بات یہ بھی کہ پورے مجمع میں کسی نے پروٹیسٹ تک نہیں کیا کہ آئے شیخ ابن قیس بیٹھ گیا، اگر تجھے نہیں سننا ہے دروازہ کھلا ہے چلا جا، یہ تک کسی نے نہیں کہا. سب کی خاموشی جو میرے مولا کے خطبات کا ایک بہت ہی زیادہ ریپیٹ ہونے والا جملہ، کہ یاد رکھو حق کو سب سے زیادہ نقصان باطل سے نہیں پہنچتا. عجیب بات، باطل سے نقصان نہیں پہنچتا، یزید اتنا نقصان نہیں پہنچا پائے گا، خاندان یزید اتنا نقصان نہیں پہنچا پائے گا، فرعون و نمرود اتنا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. حق کو زیادہ نقصان ان لوگوں سے پہنچتا جو حق والے ہوتے ہیں مگر اتنی ہمت نہیں رکھتے ہیں کہ کھل کے حق کی حمایت کر سکیں، جسے غالباً انگریزی میں سائلنٹ میجورٹی کہا جاتا، کہ ہیں تو آپ کے ساتھ مگر ہمت نہیں ہے کہ زبان سے کچھ کہیں. کوئی جھوٹ بولتا رہے، کوئی تہمتیں لگاتا رہے، کوئی نظام کو بگاڑتا رہے، سب خاموش بیٹھے. الساکت عن الحق کالشیطان الاقرب، میرے مولا کا جملہ نہج البلاغہ کے خطبے کا، کہ سنو حق کے معاملے پہ جو خاموش بیٹھ رہا وہ گونگا شیطان ہے چاہے وہ حق والا ہی کیوں نہ ہو. تو اب اشد ابن قیس، ایک آدمی نے ایسی بات کی، ایسے کئی آدمی تقریریں کرتے ہیں، کم از کم مجمع کی ذمہ داری تھی نا کہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتا. مجمع چاہے اس وقت علی کے ساتھ بھی ہو مگر بولتے ہوئے گھبرا رہا، میرا مولا صفین کی لڑائی میں یہ خطبات بار بار دہرا رہا. کئی لوگوں سے کہا گیا کہ دیکھو علی صفین کے میدان میں ساتھ دو، کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ علی حق پر ہے لیکن ہم آپس کے کسی ڈسپیوٹ میں حصہ نہیں لینا چاہتے، یہ علی کی وجہ سے مسلمانوں کی یونٹی ختم ہونے جا رہی ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ حق پر ہے لیکن ہم جس یونٹی کے خلاف ہیں. چنانچہ نہج البلاغہ کے خطبات کا ایک بہت بڑا ٹاپک یہ بھی کہ کون سی یونٹی، کیسی یونٹی، کہ جب کس انداز کی چیزوں پہ بھی خاموشی اختیار کی جائے. مگر میں ذرا آگے نکل گیا جو واپس آئی، میرا مولا نہج البلاغہ کے خطبات کچھ نہیں ہے، جملہ یاد رکھی، نہج البلاغہ کے خطبات کچھ نہیں، گرچہ جس کانٹیکسٹ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی اس جملے کا ایک مطلب، ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں علی کہنا چاہ رہے تھے کہ نہیں پا، یہ اشعث ابن قیس جو مجمع میں ہوتے اور یہ سب پرابلم نہیں ہوتے ہیں. اشعث ابن قیس کو سن کر بھی خاموش رہنے والی میجورٹی جب سامنے ہوتی تو میثم تمار کی یہ حدیث ہمارے پاس آتی. میثم ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ایسا کہ تشریح طلب، مگر میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، خلاصہ میثم ایک دن کہتے یہ میثم نہیں ہے میثم، خیر اس سے پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں، میرا مولا مجھے بازو سے پکڑ کے لے چلا اور کوپے کے باہر جنگل میں لے جا کے کھڑا کر دیا اور ایک جگہ پہ لائن کھینچ دی کا میثم اس سے آگے نہ بڑھنا، روک دیا مجھے. اور پھر میرے مولا خود آگے بڑھے، آگے کنواں، اس کنویں کے اندر میرے مولا نے منہ ڈالا، خاصی دیر تک کسی سے باتیں کرتے رہے لیکن میثم کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈسٹینس سے مجھے روک دیا گیا کہ میں علی کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس یہ تو محسوس ہو رہا تھا کہ دو آدمیوں میں ڈائیلاگ چل رہا، خیر ڈائیلاگ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، علی کی آواز مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، کمپریہنسو نہیں ہے، ڈسٹینس میرے مولا نے اتنا رکھا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، میثم سے کہا چلو. میثم گھبرا کے کہا مولا مجھے یہاں کیوں روکا گیا تھا؟ کہا اس لیے کہ کوئی اور نہ آ جائے. لیکن مولا یہ کنویں کے اندر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا تجھے کیا پتا علی کے سینے میں کتنا علم بھرا، علی دنیا کو دینا چاہتا، دنیا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے، علی کہہ رہے مجھے ایسا لگتا ہے میرا سینہ پھٹنے جا رہا، چنانچہ میں اسی طرح کنویں کے اندر منہ ڈال کر اپنے سارے علم کو ظاہر کرتا ہوں. اور اے میسم، دنیا میں جتنے بھی خوشبودار پھول اگتے ہیں، یہ ہمارا وہی کلام ہے جو زمین کو مخاطب کر کے کہا گیا. اب اس جملے کی بڑی تشریح ہو سکتی، درود بھیجے محمد والے. مگر میرا مولا دنیا کو جو دے گیا، یہ تو وہ باتیں تھی، وہ خود بات ہے جو میرا مولا کہہ رہے ہیں، میں کسی سے کہہ نہیں سکتا ہوں. لوگ اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں، لوگ سننے کو تیار نہیں، کچھ لوگ سن کر سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو یہ تو وہ خود بات ہیں جو علی کے سینے میں رہے، زمین کے سپرد تو کیے گا، انسانوں میں کوئی اس قابل یا اہل نظر نہ آیا. مگر جو خود بات علی نے انسانوں کے سپرد کیے، وہ بھی نہج البلاغہ نہیں. نہج البلاغہ کے بارے میں ہمارے یہاں غلط فہمی آتی ہے کہ سمجھا جاتا کہ نہج البلاغہ میرے مولا کے کل خطبات کا مجموعہ. نہج البلاغہ علی کی خلافت ظاہریہ کے خطبات ہیں، اس میں 95%، اور بس 5% اس سے پہلے کے کچھ خطبات. علی کی خلافت ظاہریہ کب تھی؟ جب علی کی عمر 58 تھی. تو پیدائش سے لے کے 58 سال تک کے جو خطبات ہیں وہ نہج البلاغہ میں نہیں، بلکہ نہج البلاغہ میں جو خطبات ہیں وہ بھی سب انکمپلیٹ ہیں. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی، تقریباً ہر خطبے سے پہلے ایک لفظ لکھا ہے عربی میں، من کلام ہی، ان کے کلام میں سے. من عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پارٹ، ا پورشن، ان ایکسٹریکٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا خطبہ نہیں، فقط اس کا ایک حصہ. بلکہ ایک عجیب بات یہاں پہ یہ بتا دی جائے کہ سید رضی نے نہج البلاغہ بنیادی طور پر ایک لٹریچر کی کتاب کے طور پہ لکھا تھا. یعنی جو لوگ عربی نئی نئی سیکھ رہے تھے، ان کے لیے بلاغت کا طریقہ کہ کس طرح عربی وہ سیکھیں، جس طرح ہمارے یہاں شاعری کے کلیکشن چھپتے ہیں تو ایک 15 غزلوں کے 5 شعر اس کے اندر آتے ہیں سلیکشن کر کے. تو جو خطبات نہج البلاغہ میں ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں، اور جو نہج البلاغہ میں نہیں، نہج الاسرار کے نام سے ایک کتاب چھپی، اگرچہ اس کے خطبات میں سے آدھے کے قریب ضعیف، مگر مستدرک نہج البلاغہ لبنان کا ایک ورک، جو نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے نا، اسی کے برابر 10 والیوم. مستدرک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر جو بعد والے وہ اس کا سپلیمنٹ یا اپینڈکس لکھتے ہیں اس کو مستدرک کہتے ہیں. تو نہج البلاغہ سے 10 ٹائمز زیادہ وہ خطبات ہیں جو مستدرک نہج البلاغہ میں آئے تھے. لیکن ہمارے پاس خود نہج البلاغہ سمجھنے کا وقت نہیں، تو وہ 10 والیوم والی مستدرک، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو ہم کیسے سمجھیں گے. لیکن بہت مختصر ایک بات کہہ دوں اور پھر آج رات کی مناسبت سے 2-4 جملے اور اختتام محفل. وہ مختصر بات یہ کہ ہم نے نہیں پڑھا اتنا زیادہ نہ نہج البلاغہ کو نہ میرے مولا کے دیگر خطبات کو، جن کے بنیادی دو ہی مقصد ہیں، عقیدہ صحیح کرنا، کیریکٹر بلڈنگ، کردار سازی. نصب پہ ہوتا کثیرا و نسکر ہوتا کثیرا. اے خدا تیری کبریائی، تو پاک و پاکیزہ ہے، ہر خرابی سے اس کو بیان کرنا ہے دنیا کے سامنے، اور بندگان خدا کو تیری یاد دلانا ہے کہ خدا کا حکم مانو. لیکن ہم نے نہیں پڑھا، مگر تمام دنیا نے علی کے خطبات سے استفادہ کیا. کہیں کہیں تو یہ چوری کی منزل پہ آ گیا، مگر آپ کو تمام دنیا کے لٹریچر میں اس کے اثرات ملیں گے. مثلا مستدرک نہج البلاغہ میں میرے مولا کے چند خطبات ہیں دولت کی مذمت، اور اس میں ایک جملہ بار بار آتا کہ جس درہم و دینار پر تم ریچھے جا رہے ہو، مائل ہو رہے ہو، جھک رہے ہو، انکلائن ہو ٹوارڈز دم، یہ زہر ہے زہر، مگر تم اسے نہیں سمجھ رہے. درہم و دینار سانپ کی طرح ہے، یہ بھی میرے مولا کا جملہ. اور درہم و دینار، یہ دینار کا زرد رنگ، یلوئش کلر، گولڈن کلر کا یہ زہر ہے زہر، یہ میرے مولا کے کئی خطبات میں آیا. اب آپ چلیے شیکسپیئر، بہت ہی مشہور اس کا ایک ڈرامہ ہے رومیو جولیٹ، اس میں ایک منزل آتی ہے کہ جہاں رومیو جولیٹ کو بے ہوش کرنے کے لیے ایک ایسا زہر خریدتا جو آدمی کو موت تو نہیں دیتا، بے ہوش کر دیتا. اور جس وقت وہ یہ زہر خرید رہا، اب یہ شیکسپیئر کے ڈائلاگ تو دنیا میں مشہور، جس دکاندار سے وہ زہر خرید رہا ہے گروسری شاپ والے سے, اس کو وہ پیمنٹ کر رہا ہے اور زہر لے رہا ہے. اور اس کے بعد یہ جملہ شیکسپیئر لکھتا کہ دکاندار سے رومیو کہتا کہ تم جو مجھے دے رہے ہیں یہ زہر نہیں, جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کے بدلے میں پیسے, یہ روپے پیسے, اصلی زہر یہ. بعین ہی لفظ بلفظ یہاں تو شیکسپیئر نے کسی چیز کو بدلنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی, رومیو کی زبان پہ میرے مولا کا عین مین وہی جملہ جاری کیا جو ایک نہیں کئی خطبات کے اندر موجود. کتنا مشہور دانٹے ڈیوائن کامیڈی پڑھ ڈالیے شروع سے آخر تک. دو ہی چیزیں ہیں اس کے اندر, پیغمبر اسلام کے سفر معراج کو لیا, یہی تو دکھایا ہے نا کہ ایک آدمی جنت میں جاتا, پیغمبر کا سفر ہے, اور جگہ جگہ صحیفہ الویہ کی دعائیں اور میرے مولا کے خطبات بغیر کسی ریفرنس بغیر کسی حوالے کے, اور اس طرح سے کہ وہ دنیا کے کلاسک میں دنیا کے کلاسیکل لٹریچر میں ایک مثال بن گئی ڈیوائن کامیڈی, بلکہ اب تک دنیا استفادہ کر رہی ہے. ہٹلر کے بعد ایک بہت ہی مشہور پادری تھا, اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں ہے, ٹونی بی مائلر غالباً, اس نے چھوٹی سی سٹوری لکھی تھی ہٹلر کے حالات کے حوالے سے. وہ اس وقت اگرچہ وہ ریسنٹ ہے 50 سال پہلے کی چیز, لیکن وہ بھی ایک کلاسک بن گئی, اس کا کتنا ریفرنس دیا جاتا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ظالم اتحاد توڑتے ہیں. اس میں یہی تو ہے نا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا, میرے نیبرز کے دروازے پہ گیسٹاپو آئی, بہت ہی مشہور واقعہ ہے, میں اسے بہت مختصر کر رہا ہوں, اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے یہ کہہ کر کے کمیونسٹ, میں کچھ نہ بولا اس لیے کہ میں کمیونسٹ نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آئے, میرے دوسرے نیبر کو لے گئے اس لیے کہ وہ جو تھا, میں کچھ نہ بولا اس لیے کہ میں جو نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ لوگ آئے, میرے تیسرے نیبر کو لے گئے اس لیے تو ٹریڈ یونین کا ورکر تھا, میں ٹریڈ یونین کا ورکر نہیں تھا, میں کچھ نہ بولا. چوتھے مرتبہ پھر آئے میرے محلے میں, چوتھے نیبر کو لے گئے کیونکہ وہ ایک رومن کیتھولک تھا, میں خاموش رہا کیونکہ میں رومن کیتھولک نہ تھا. اور پانچویں مرتبہ آئے اور مجھے پکڑ کے لے گئے, اب میں کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا. ٹھیک, آئیے میرے مولا کا خطبہ دیکھ لیں, مجموع الامثال کے اندر یہ خطبہ نقل کیا گیا. میرا مولا فرماتا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خالی شیکسپیئر اور خالی ڈانٹے تک نہیں, آج تک اس صدی سینچری کے اندر تک علی سے استفادہ کیا جا رہا, یہ بالکل لیٹسٹ ہٹلر کے بعد کی کہانی, لیکن 1400 سال پہلے چلی. میرا مولا کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا فارم تھا, اس میں ایک شیر رہتا تھا اور 3 بیل رہتے تھے, آسٹریلین بل تو مشہور ہے, 3 بیل رہتے تھے, ایک ریڈ کلر کا تھا, ایک وائٹ تھا, ایک بلیک, اور اچھے خاصے ہیلدی گوشت وغیرہ بہت زیادہ. شیر کے دل میں لالچ آئی کہ ان کو شکار کرنا, مگر 3 ایک ساتھ اتنے طاقتور, چنانچہ اس نے ایک مرتبہ کالے اور بلیک اینڈ ریڈ کلر کے بل سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تو یہاں آرام سے رہ رہے ہیں, اس کا کلر وائٹ ہے, اور ایسا ہے کہ دور سے شکاری کو یا ہنٹر کو نظر آ جائے گا, ہم تو بچ جائیں گے, اس کی وجہ سے مارے جائیں گے, تو اس کو پہلے ختم کرنا چاہیے تاکہ ہماری جانیں بچیں. کالے اور سرخ بیلوں کی سمجھ میں آ گئے, مولا کا خطبہ. شیر نے جا کے سفید بیل کا شکار کیا اور آرام سے دعوت شیراز اڑائی, اور اس کے بعد چند دن گزر گئے. ایک دن وہ سرخ بیل کے پاس گئے, کہا کہ دیکھو میرا کلر بھی تھوڑا ریڈش ہے اور تمہارا بھی تھوڑا ریڈش, مگر یہ بلیک کلر کا یہ بالکل مسفٹ ہے ہمارے کلر سے, اس کی میچنگ نہیں ہو رہی. اب یہ کچھ الفاظ تو وہ تو مرچ مسالہ تو میری طرف سے ہونا ضروری, تو کہا جس طرح خواتین کو میچنگ کی فکر ہوتی ہے, اسکارف سے لے کے پیر کے موزے اور سینڈل تک, تو کہا کہ یہ میچنگ نہیں ہو رہی, یہ جو میچ نہیں کر رہا اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. سرخ بیل نے کہا میرا کچھ نہیں جا رہا, مجھے تو بہت تعریف کر رہا ہے کہ میں اس جیسا ہوں, کھا لو, اس کو کھا لو. اور جیسے ہی اس کے بعد تیسرا اس پر اٹیک کرتا تو سرخ بیل کہتا کہ میں آج نہیں مارا جا رہا ہوں, میں اس دن مارا گیا جس دن سفید بیل پہ اٹیک ہوا تھا اور میں خاموش رہا تھا. دیکھیے 1400 سال پہلے میرے مولا کا خطبہ, اور یہ 50 سال پہلے ہٹلر کے واقعات کے بعد وہ پادری ٹونی بی مائلر وہ ایسی کہانی بنا رہا ہے جو دنیا کے کلاسک میں آ چکی ہے. کتنا زیادہ دنیا آج بھی علی سے استفادہ کر رہی, یہ ہم اور آپ کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کا نام سنا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کہا کیا گیا, اور مستدرک نہج البلاغہ کا تو 90% لوگوں کو نام یاد نہیں, اور علی کے دیگر خطبات تو لوگوں کے علم ہی میں نہیں. تو انشاءاللہ بعد کی تقاریر میں اس کا تذکرہ ہوگا, مگر یہ جتنے خطبات ہیں ان سب کا مقصد آخر میں ایک ہی بنتا, وہ کیا ہے, جو اللہ کو نہیں جانتے وہ اللہ کو جان لے, اور جو جانتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کو مان لے. خالی واہ واہ کی حد تک علی کا خطبہ نہ رہے یا علی کہہ رہے, یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے علی نے یہ سارے خطبات دی اور اسی مقصد کے کہ اللہ کا نام دنیا میں پھیلے. پیغمبر خدا سے دعا کی, وہ در حضرت موسیٰ دعا کر رہے, وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. خداوندہ یہ بوجھ اتنا بڑا ہے تبلیغ رسالت کا, مجھے ایک مددگار چاہیے, ہارون میرا بھائی. اور یہی پیغمبر کی دعا تھی. بلکہ بعض علماء نے اس حوالے سے ایک نکتہ بھی لکھا. مرحوم مولانا علی حیدر صاحب نے پوری ایک کتاب 400 صفحے کی لکھی ہے, ایجاز الولی, جس میں اس کو مختلف دلیلوں سے ثابت کیا کہ پیغمبر جب پہلے دن سے پیغمبر نبی ہے بائی برتھ, 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی, تو اعلان نبوت میں 40 سال ڈیلے کیوں کیا گیا؟ اب انہوں نے اپنا ان کا ایک اوپینین ہے, ضروری نہیں کہ ہم اس سے 100% ایگری کریں. اس کا خلاصہ یہی تو ہے نا اس کتاب کا, کہ انتظار تھا فقط علی کے آنے کا. اور علی کے آنے کا انتظار اس لیے تھا کہ یہ معلوم تھا کہ کفار مکہ کس طرح سے رکاوٹیں پیدا کریں گے. تو بڑوں کو روکنے کے لیے اگر ابو طالب اور حمزہ اور جعفر تیار ہیں تو بچوں کو بھی روکنا ہے. بلکہ اگر آپ کے سامنے اسلامک ہسٹری کے اس کے بعد کے واقعات, 13 رجب کے نہیں اس کے بعد کے, تو آپ دیکھیں گے کہ عربوں زیادہ ریلائی ہی بچوں پر کیا تھا, بڑوں پہ تو اتنا ریلائی بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ پتا تھا کہ خاندان بنو ہاشم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی. پیغمبر کی دعا تو ثابت ہے کہ اے خدا اس کار رسالت کے لیے مجھے ایک مددگار شریف چاہیے, اور اس کے انتظار میں پیغمبر 40 سال تک ٹھہرے ہوئے ہیں. اور جب پیغمبر کو اس دنیا میں آئے ہوئے 30 سال ہو گئے, تب پروردگار اپنے حبیب کو اس کی دعا کے نتیجے میں اپنے گھر سے وہ نعمت عطا کر رہا, جسے قرآن نے الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا. مگر اس کی تیاری بہت پہلے سے کی گئی تھی, بہت پہلے سے کی گئی تھی. علی اس دنیا میں 30 عام الفیل 13 رجب کو آئے ہوں گے, مگر تیاری تقریباً 2500 سال پہلے کی گئی یا اس سے بھی پہلے. کب؟ جب ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے وَطَّهِّرَ بَيْتِي, اے ابراہیم تم نے خانہ کعبہ بنا تو دیا, اب میرے اس گھر کو پاک کرو اور پاک رکھو. دو جملے تھے, گھر کو پاک کرو اور پاک رکھو. پاک کرو کے حوالے سے تو ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں, آپ نے کم سنا ہوگا لیکن پھر بھی میں بتا دوں. تسبیح کے دانے تو آپ نے دیکھے ہیں نا, دانوں کے درمیان پھر جو وہ دانے آتے ہیں جن کو امام کہا جاتا. حضرت ابراہیم سے جب کہا گیا خانہ کعبہ کو پاک کرو تو کیسے پاک کیا؟ پانی ڈال کر. تو اس وقت ڈالیں گے نا جب پہلے سے نجیس ہو. خانہ کعبہ تو بنے ہی ابراہیم اسماعیل کے ہاتھوں میں ہے. چلے بہت ہم نے مانا تو 3 ورکر تھے, تیسرے حضرت جبرائیل سے, تینوں معصوم. مٹی بھی جنت سے لائی گئی تھی, پانی بھی کوثر کا تھا جس سے گارا بنایا گیا, یہ بھی معصوم, وہ بھی معصوم, وہ بھی معصوم. پھر پاک کرو اور پاک رکھو, مطلب کیا؟ تو یہی راوی نے پوچھا امام سے کہ مولا جب پاک آدمیوں کے پاک ہاتھ ہیں, پاک بلڈنگ مٹیریل ہے, تو پھر پاک کرو گے کیا مطلب؟ ابراہیم نے اس طرح پاک کیا کہ ہر تصویر پہ ہاتھ رکھتے, ہر برک پر یا اینٹ پر ہاتھ رکھتے تھے, اور ایک مرتبہ کہتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یعنی پورے خانہ کعبہ کو گویا تصویر بنا دی. صرف ایک کمی تھی امام کی, چنانچہ دانے موجود ہیں, اب امام کے لیے تو خود بخود راستہ بنتا چلا جائے گا. اور یہ راستہ کس طرح بنا؟ اب میں پچھلے سال اسی سال ایام اعظم غالباً ٹورنٹو میں یا لندن میں ایک ایسے ہی اجتماع میں بیٹھا تھا جہاں بچے اسپیچز کر رہے تھے. تو ایک بچہ یہی واقعہ پڑھ رہا تھا 13 رجب کا جو ابھی شاعروں نے پڑھا تھا, لیکن اس نے اپنے انداز سے پڑھا. اب وہ یورپ کا بچہ ہے یا نارتھ امریکہ کا بچہ ہے ٹورنٹو کا, وہ کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب علی کی مادر گرامی گئی, تو ہم نے تو اس تسبیح کے حوالے سے کہا کہ امام کی جگہ بنے گی. وہ بچے نے اپنے حوالے سے کہا, اس نے کہا کہ آج کل ہمارے بہت سے ساتھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ فاطمہ بنت اسد قریب گئی, دیوار کیسے ہٹ گئی. اب وہ اپنے انداز سے بات کر رہا, کہہ رہا کوئی نئی بات نہیں, جو زمانے کا معجزہ تھا آج حقیقت ہے. آج ہم کسی بھی بلڈنگ میں جاتے ہیں, وہ سامنے سے دیوار خود بخود شک ہو جاتی ہے, ایک مرتبہ انسان اندر داخل ہو جاتا. اور جو خاص ایسی بلڈنگیں, جو بچہ تھا نا اس کے باپ اٹامک پلانٹ میں کام کرتے تھے, کہا جو خاص ایسی بلڈنگیں نا تو اس کے کیمرے کے اندر آلریڈی تصویریں فٹ ہوتی ہیں یا موجود ہوتی ہیں کہ کس کے لیے دروازہ کھلنا ہے کس کے لیے نہیں کھلنا. ہر آئرے غیرے کے لیے وہ دیوار نہیں کھلے گی. جب وہ آئے گا جس کی تصویر پہلے سے موجود ہے, ایک مرتبہ دیوار شک ہو جائے گی, سارے کفار مکہ گزرتے رہے دیوار بند رہے گی, لیکن فاطمہ بنت اسد آئیں گی تو پہلے سے تصویر موجود ہے, ان کے لیے دیوار کعبہ کو شک ہونا. یہیں پر ایک مسئلہ اور ہمارے سامنے حل ہوتا. ابراہیم سے پروردگار نے کہا کہ میرے گھر کو پاک کرو اور پاک رکھو. پاک رکھو, کیا خدا کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ ہم سے کچھ کہے خود کچھ اور کرے؟ یہ خدا کی صفات ثبوتیہ میں شامل ہے. جو ہم سے کہتا ہے وہ خود بھی کرتا ہے. صادق ہے خدا, عالم ہے خدا. اب ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ پاک کرو اور پاک رکھو, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خود ہی کوئی نجاست خانے کعبہ میں لے آئے؟ پروردگارہ جب تو دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو, تو تو خود اپنے گھر کو کیسے نجس کرے گا؟ دیوار کعبہ کا شک ہونا, اس کے بہت سارے پیغامات ہیں. ان میں سے ایک پیغام یہ بھی کہا کہ ہاں ہاں, اس دیوار کعبہ کے شک ہونے کے ذریعے سے میں کسی ایسے کے ایمان کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے بڑا مومن شاید اس دنیا میں کوئی نہ ہو, مگر سب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے. یہ دیوار کعبہ شک نہیں ہو رہی ہے, یہ کسی کے ایمان کا ثبوت مل رہا, کیونکہ تمام مسلمان متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ مشرک کا بیٹا خود بھی نجس ہوتا جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. مشرک کا بیٹا, بت پرست کا بیٹا. اب حضرت ابو طالب اگر کافر یا مشرک یا نعوذ باللہ بت پرست ہوتے تو ان کا بیٹا بھی حکم اسلامی کے اعتبار سے اس وقت تک نجس کہلاتا جب تک کہ بالغ نہ ہو. پروردگار عالم خاص طور پر ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے بھی دیوار کعبہ کو شک کیا. اگر عام دروازے سے فاطمہ بنت اسد چلی جاتی تو دنیا کہتی جیسے 360 بت اس میں لا کے رکھ دیے گئے اور خدا نے کچھ نہ کہا, یہاں بھی کچھ نہ کہا. تو ایک مرتبہ پروردگار نے کہہ دیا کہ نہیں, میں عام دروازے سے بنت اسد کو کعبے میں نہ جانے دوں گا, ورنہ پتا کیسے چلے گا کہ ابو طالب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے. ابراہیم سے کہہ رہا ہوں کعبے کو پاک رکھو, میں خود تو کعبے میں کوئی نجاست نہیں لا سکتا. دیوار شک کر کے بتایا گیا کہ خاص دعوت دے کے بلایا جا رہا, دعوت دے کے بلانا یہ بتا رہا کہ علی کو پاک و پاکیزہ قرار دیا جا رہا. علی کو پاک و پاکیزہ قرار دینا دلیل بن رہا کہ ابو طالب کا ایمان ہمیشہ سے ثابت. اور اسی سے یہاں دیوار شک ہوئی, وہاں 3 دن بعد دروازہ کھلا. اسی سے وہ جملہ میرا آپ کے سامنے اور واضح ہو گیا ہوگا. کون سا جملہ؟ کہ ابو طالب علی ابو طالب کی ضرورت نہیں تھے. ابو طالب کو علی کی ضرورت نہیں تھی, علی ضرورت تھے تو رسول کی. یہی وجہ تھی کہ 3 دن کے بعد دیوار کعبہ نے شک ہو کر ایمان ابو طالب کو ثابت کیا, 3 دن بعد خانہ کعبہ کے دروازے نے کھل کے یہ بتا دیا کہ یہ ابو طالب کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ جیسے ہی خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا یا شاید دوبارہ دیوار ہی شک ہوئی, ابو طالب نہیں کھڑے ہیں, اللہ کا رسول کھڑا ہے اور اپنی گود میں علی کو لے رہے ہیں. اور عین اس موقع پر ہمارے سامنے تاریخ کے 2 عجیب سے واقعات ہیں, جن میں سے ایک کو آج پڑھ رہا ہوں, باقی وقت بہت زیادہ ہو گیا, دوسرے کو کسی اور موقع پر. عجیب سا واقعہ کیا آیا؟ اب اگر ہے تو ذرا سی بھونڈی سی بات, مگر کیا کیا جائے, تاریخ میں موجود. اور وہ یہ کہ پیغمبر نے اپنی گود میں علی کو لیا. باقی سارے واقعات آپ سنتے ہیں اور میں نے پچھلے سال پڑھے تھے, اس لیے اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں. لیکن خلاصہ یہ کہ جب پیغمبر گود میں لے کے چلے تو عرب ابھی تک اسلام کا پیغام ظاہری طور پہ نہیں آیا ہے, وہ ایک قسم کی ڈویژن نہیں عربوں میں, چنانچہ اعتراض ہوا, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. یہ جملہ میں نے کئی بار پڑھا, کئی بار اور پڑھوں گا. پیغمبر کے قریب آج کہا, آج ابو طالب نہیں ہے نا, اس لیے موقع ملا. کیا موقع ملا؟ موقع یہ ملا کہ عربوں میں سوائے بنی ہاشم کے باقی سارے خاندانوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تقریباً سامنے, اس زمانے میں وہ خانہ کعبہ مکے سے باہر پہاڑیوں کے بیچ میں ایک اشدہا رہتا, اور یہ وہ اشدہا ہے جس کا نام ہے معیار الولد, کرائیٹیریا کسی بھی بچے کے حلال اور حرام ہونے کا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا لے جا کے وہاں رکھ دیا جاتا ہے. اگر وہ زندہ رہا تو کہا جاتا ہے کہ یہ حلال زادہ ہے, اگر وہ سانپ نے اس کو ڈس لیا تو کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ اور خرابی ہے. خاندان بنی ہاشم نے کبھی بھی اس لغویت کو نہیں مانا تھا, مگر آج یہ دیکھا کہ علی رسول کی گود میں, ابو طالب کی گود میں جاتے ہیں تو کسی قریشی کو یا کسی عرب کو ہمت ہی نہ پڑتی, پتا تھا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ڈانٹ کے بھگا دیا گیا, لیکن پیغمبر کی گود میں دیکھا تو ایک مرتبہ آگے بڑھ, ایک امید پیدا ہو کہ یہ بہت نرم ہے, بہت مسکرا مسکرا کے ہر ایک سے بات کرتا ہے, اخلاق کا بڑا اچھا ہے, چنانچہ اس کو کسی طریقے سے ہم نعوذ باللہ بہلا کے پھسلا کے اپنے راستے پہ لے آئیں گے. اور خوش بھی ہو گئے جب قریب جا کے کہا کہ اے محمد تجھے تو پتا ہے کہ عربوں کا قاعدہ ہے, پورا مکہ اس پر متفق ہے, مگر تیرے بزرگوں نے کبھی نہیں مانا, پورے مکے سے وہ الگ چلے, تو ہماری بات مان لے, ہمارا بچپنے کا دوست, ہماری جوانی کا ساتھی. پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں بات ہے کیا؟ کہا کہ بس یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے کو بھی اسی طرح سے لے جاؤں ان پہاڑیوں میں جیسے دیگر ہر بچے کو لے جاتے ہیں. اطمینان ہو جائے نا, پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں لے جاؤ. اچھا خاندان بنی ہاشم گھبرا گیا کیونکہ یہ دین ابراہیمی پہ ایمان رکھتے, ایک مرتبہ گھبرا گیا کہ اللہ کے رسول کر کیا رہے, مگر پیغمبر نے کہا خاموش رہو. اب چلے تو گئے یہ سب, ابو جہل اور اس کے علاوہ ولید عتبہ شیبہ پتہ نہیں کون کون, مگر تھوڑی دیر کے بعد روتے پیٹتے اور آنسو بہاتے ہوئے آ رہے, اور آتے کہنے لگے محمد غضب ہو گیا, غضب ہو گئے. پیغمبر نے کہا کیا غضب ہو گئے؟ کہا کہ ہم لے کے گئے تھے اس بچے کو, وہاں لے جا کے رکھا تھا, اجدہ قریب آیا, ابھی ہم نے دیکھا کہ اجدہ یا سونگ کے چھوڑ دے گا یا دسے گا, بچے نے ایک بار انگڑائی لی اور اس طرح سے کلہ اجدر پہ ہاتھ ڈالا کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے. پیغمبر نے کہا لیکن تم کیوں رو رہے ہو؟ ہمارا تو اجدہ گیا ہے نا, تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا کون سا رشتے دار ہے؟ کہا کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں, باقی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اب ہمارے پاس معیار الولد ختم ہو کے رہ گیا, آج کے بعد ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ کون سا بچہ حلال زادہ ہے, کہاں پہ خرابی ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا وہ معیار الولد ختم اس لیے ہو گیا ہے کہ پروردگار نے علی کو معیار الولد بنا دیا, قیامت تک جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حلال زادہ ہے, اور اگر علی کی محبت نہیں تو کہیں نہ کہیں خرابی. اور خالی عام انسانوں ہی کے لیے علی معیار نہ بنے, علی اللہ کے رسول اور اللہ کے لیے بھی اس طرح سے محافظ بنے. کہ بس یہ آخری جملہ, اس پہ میں بات ختم کر رہا ہوں, بہت بات کی بات ہے, لیکن 13 رجب کا علی اس دنیا میں آنا تمام دنیا کے انسانوں کو ایک تو معیار ولد عطا ہو گیا, مگر خود پیغمبر کو علی کے آنے سے کیا فائدہ ہوا, خود اسلام کو علی کے آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ ذرا سا ٹھہرنا پڑے گا 10 سال تک, اور اس دن کا انتظار کرنا پڑے گا جس دن پیغمبر مکے کی گلیوں کے اندر تبلیغ کے لیے نکلیں گے, اور اس طرح نکلیں گے کہ عرب پہلے ہی سے اپنے بچوں کو تیار کر چکے ہوں گے کہ بھائی ہم بڑے تو بول نہیں سکتے ہیں, ورنہ وہاں ایک ابو طالب, ایک جعفر تیار, ایک حمزہ, ایک سے ایک بہادر موجود ہے خاندان بنی ہاشم, وہ ایک ہم سب کے لیے کافی. بچوں سے کہا تم چلے جاؤ. شام کو پیغمبر گھر آئے, 13 رجب سے ہمیں کیا ملا؟ معیار الولد. اور رسول کو کیا ملا؟ شام کو گھر آئے تو سر سے پیر تک زخمی ہے, سب کو معلوم. اب یہ منظر سب نے دیکھا, منافق مسکرا کے رہ گئے, مشرک خوشی منا کے رہ گئے, مومنوں کے دل پہ صدمہ ہوا, کر کیا سکتے ہیں. مگر سب سے زیادہ جو طبیعت پہ بوجھ آ گیا وہ علی کے, کیونکہ ابھی انا ناصرم یا رسول اللہ دعوت ضلع شیرہ میں کہہ چکے, ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول آپ کی یہ کیا کیفیت؟ کہا کہ علی عربوں نے اپنے بچوں کو لگا دیا, وہ پتھر مارتے ہیں, پیغمبر کی جوتیاں تک خون سے بھری. کہا کل میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور اگلا دن آیا کہ ایک بار پیغمبر اس حالت باہر آ رہی کہ پیغمبر سے آگے آگے علی چل رہے. ایک بار بچے تیار ہوئے, مگر یہ دیکھا کہ پیغمبر کے ساتھ علی آ رہے, رکے, مگر پھر یہ دیکھ کے اطمینان ہو گیا کہ علی تو اکیلے, تو ایک ہے نا ہمارا جیسا ہے, تو ہم تو 500, 700, 1000 کیا مسئلہ. اور یہ کہہ کے ایک بار پتھر پھینکنا چاہے تو علی نے ایسا مقابلہ کیا کہ سارے بچے وہاں سے بھاگے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, ورنہ 11:45 بج جائیں, مجھے 10:30 پہ بات ختم کرنا. تو خیر خلاصہ یہ کہ وہ بچے وہاں سے بھاگے, اور پیغمبر جس حالت میں آج گھر سے نکلے تھے اسی حالت میں واپس آ گئے. کچھ باتیں اس کے درمیان کی رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتاؤں گا، چاہے اس کے لیے یہ جملہ دوہرانا پڑے. کون سا جملہ جو ابھی آ رہا ہے؟ اب صرف ایک سوال ہے، 13 رجب علی کے اس دنیا میں آنے سے پیغمبر کو کیا ملا؟ دیکھیں اللہ کا رسول کل تبلیغ کے لیے گیا تھا، آج تبلیغ کے لیے گیا، مگر کل زخمی ہو کے آیا، آج جس حالت میں گیا تھا اسی حالت میں واپس آ رہا. کل اللہ کا رسول کب زخمی ہوا؟ اس وقت زخمی ہوا جب اللہ بھی ہے، جب رسول بھی ہے، جب جبرائیل بھی ہے، جب ملائکہ بھی ہے، جب لا الہ الا اللہ بھی ہے، جب محمد رسول اللہ بھی ہے، جب قرآن بھی ہے، جب اسلام بھی ہے، جب ایمان بھی ہے، مگر ان سب کے باوجود پیغمبر زخمی ہو گئے اور آج جس حالت میں گئے تھے اسی حالت میں واپس آ رہے ہیں. تو کل اور آج میں کیا فرق ہے؟ کل اور آج میں ایک ہی فرق ہے کہ کل سب کچھ تھا، علی ولی اللہ نہ تھا تو رسالت زخمی ہو گئی، آج علی ولی اللہ آ گیا تو رسالت محفوظ ہو گئی. اور ابھی ٹھہر جائیے، ابھی ٹھہر جائیے، یہ جملہ بھی سمجھنے والا اگر کوئی بیٹھا ہے کہے گا مولانا غلط جملہ. اس لیے کہ کل اور آج دونوں دن علی بھی تھے، کہ علی پیدا نہیں ہوئے تھے، علی کل بھی تھے، علی آج بھی ہیں، تو علی ولی اللہ بھی تھا، مگر ایک فرق تھا، ایک فرق تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام، قرآن، جبرائیل، ملائکہ، کل سب تھے، کل آج ہے، علی ولی اللہ بھی کل تھا، علی ولی اللہ بھی آج ہے، مگر کل علی ولی اللہ تھا اور رسالت نہ بچ سکی، زخمی ہو گئی، آج علی ولی اللہ ہے اور رسالت بچ گئی، تو پھر کیا فرق پڑا؟ فرق صرف یہ پڑا کہ کل علی ولی اللہ تھا مگر اس میں اور رسالت میں فاصلہ تھا، پیغمبر یہاں تھے، علی ولی اللہ گھر میں تھے، آج فاصلہ نہ رہا. جب علی ولی اللہ بنا فصل آ جاتا ہے تبھی رسالت محمد محفوظ ہو جاتی ہے. پروردگارا تجھے واسطہ اسی علی ولی اللہ کا، تجھے واسطہ اسی حل والے مشکلات کا. بہت ساری باتیں کہنے کو تھی لیکن ایک انتہا ہو گئی ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، اس لیے اس دعا پہ بات ختم کر رہا ہوں. تجھے واسطہ اسی علی ولی اللہ کا، تجھے واسطہ اسی بلا فصل خلیفہ رسول کا، تجھے واسطہ اسی مشکل کشا کائنات کا، اور تجھے واسطہ اس خوشی کا جو آج اس کائنات کا ذرہ ذرہ منا رہا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر تیرا حبیب خوش ہے. صاحبان ایمان کو خصوصاً جو مرد اور عورتیں آج کی اس محفل میں جمع ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب کر دے. مشکل کشائی کی مشکل کشائی ہمارے تمام پریشان حال اور حاجت مند لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے. خداوندہ نام علی سے ہم میں جو بیمار ہیں، خصوصاً ایک برادر محترم کے لیے خصوصی التماس ہے، نام علی کا واسطہ، مشکل کشا کی مشکل کشائی کا واسطہ، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار اس خوشی کو ہمارے مرحومین تک پہنچاتے ہوئے، وہ علی کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہر قسم کے عذاب کو دور کر کے ان کو علی ہی کے ساتھیوں میں شامل فرما. پروردگار علی کے وسیلے سے جو دعائیں ہم مانگ رہے، ہماری وہ ساری دعائیں قبول فرما. مگر پروردگار جس مقصد کے لیے علی نے ساری زندگی جہاد کیا، کم از کم ہمیں اسلام پر عمل کر کے حلال و حرام کی پہچان عطا کرتے ہوئے اپنی اطاعت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگارا اس دنیا میں آنے والا علی قسمت و طہارت کے ساتھ آیا، ہمیں کم از کم اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما، اور جشن ولادت علی کو مکمل کرنے اور علی کی ولادت کی خوشی علی کے بیٹے تک پہنچانے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.